السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الشورى شروع کریں گے، اور سبق میں شروع کی جو چھ آیات ہیں وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانیں اپنے رب کے بارے میں، تو قرآن سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو رب کا تعارف کراتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رب کیسا ہے. کائنات میں غور و فکر کرنے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، لیکن جس طرح سے قرآن ہمیں بتاتا ہے اس طرح سے کائنات میں غور و فکر کرنے سے وہ باتیں نہیں آپ کو پتہ چلیں گی جو قرآن سے پتہ چلتی ہیں. قرآن کریم ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو اس نے خود اپنے بارے میں بیان فرما دی ہیں ان کو ہم تک پہنچاتا ہے، اور اسی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کے بارے میں جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی تلاش میں رہنا یہ ہمیشہ رہے گا. کیونکہ جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے، وہ اس کا جی بھرتا نہیں ہے اس کی باتوں سے. تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل ہو رہی ہو تو ہمارا بھی جی کبھی نہیں بھرنا چاہیے اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. تو ہمارا مالک کیسا ہے، ہمارے مالک کی کیا باتیں ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، وہ بھی آج ہم اس سبق میں دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. حامیم، جیسے کہ میں نے بیان کیا پہلے کہ یہ حوامیم صورتیں چل رہی ہیں اور انہی میں ایک صورت حامیم ہے، لیکن اس صورت کی ایک ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ یہ پانچ حروف مقطعات ہیں. صرف حامیم نہیں ہے، عین سین قاف بھی ہے. اور آپ دیکھیں جیسے سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد اس سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ دو صورتیں پانچ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن سورہ مریم میں کیا ہے، وہ سات جڑے ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں حامیم ایک آیت ہے اور عین سین قاف ایک آیت ہے. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی قرآن کریم میں الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اسی طرح صحابہ نے لکھا. اس کو بھی تو جوڑ کے لکھا جا سکتا تھا اور ایک آیت اس کو کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیف ہی ہیں یہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی حروف ہیں عربی میں 29 ہیں اگر ہم حمزہ اور الف کو الگ الگ گنیں، اگر ایک گنتے تو 28 ہوتے ہیں. تو 29 حروف میں سے آپ ان حروف کو زیادہ دیکھیں گے، حروف مقطعات جو آئے ہیں وہ حروف ہیں زیادہ تر جو کہ بغیر ڈاٹس کے ہیں. ٹھیک ہے، کم ہیں جو ڈاٹس والے حروف آئے ہیں، جیسے قاف آیا، نون آیا، یا آ گئی، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں عین آیا، غین نہیں آیا، سین آیا، شین نہیں آیا، ہا آیا، خونی آ گیا، جیمنی آ گیا. تو زیادہ تر آپ ایسے دیکھیں گے. دوسرے
29 حروف مقطعات ہیں اور 29 صورتوں میں ہی حروف مقطعات ہیں, یعنی آؤٹ آف 114 صورتیں 29 صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں, اور 14 حروف ہی ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں, باقی 15 حروف جو ہیں وہ نہیں آئے حروف مقطعات میں. اب ان کا معنی کیا ہے؟ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عبث کام نہیں کرتا, بیکار کام نہیں کرتا کہ ایسے ہی بس ایک حروف ڈال دیے گئے. ان کا یقیناً کوئی معنی ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. نہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا, کیونکہ ان کی توجہ زیادہ عمل پہ ہوتی تھی, اس طرح کے سوالات پہ نہیں ہوتی تھی. تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا معنی, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں. تو بعض تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ لمبی چوڑی باتیں کی گئی ہیں, ہا کا یہ معنی, میم کا یہ معنی, الف لام میم میں یہ, الف کا اللہ اور لام سے کیا, لیکن کوئی بھی اس میں سے اوتھینٹک نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. لہٰذا یہ ایک اوپینینس تو ہو سکتے ہیں کسی کے, مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہی معنی ہیں ان کے. تو حروف مقطعات کہا جاتا ہے قرآن کا اعجاز ہیں, یعنی قرآن کو معجزہ ثابت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں یہ حروف لا کر مشرکین مکہ کو ایک چیلنج دیا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم زبان کے بہت ماہر ہیں اور ہم سے زیادہ کوئی عربی کو جاننے والا نہیں اور ہم سے زیادہ کوئی زبان میں بہترین نہیں, ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ انہی حروف کے ساتھ یہ قرآن بھی نازل ہوا. یہ دیکھیں ساری آیتیں انہی حروف سے بنی ہیں, تو تم بھی انہی حروف سے کوئی کلام کیوں نہیں لے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا انسان کو, وہ ان حروف کو تو جانتا ہے لیکن ایک کلام بھی کبھی لا نہیں سکا جو اس کلام کا مقابلہ کر سکے. تو ایک طرح سے یہ ایک چیلنج ہے اور ایک طرح سے یہ ایک معجزہ ہے اس کلام کا, کہ دیکھو ایسا کلام جس کے آگے انسانیت عاجز ہو کے رہ گئی, تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا, نہ لوگ اور ایسے قرآن بنا کے لے آتے. اور لوگوں نے کوششیں بھی کی مگر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا. کذالکا, اسی طرح, جس طرح آپ کذالکا تو جب آتا ہے تو پیچھے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اسی طرح. تو یہ کون سی بات پیچھے ہو رہی ہے جس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے یا جس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح یہ بھی ہے؟ تو کس طرح, کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو علامہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن میں آیا ہے اسی طرح, جتنے بھی مضامین قرآن پاک میں بیان ہوئے پیچھے سے چل رہے ہیں, اسی طرح یوحی الیک, وہی کرتا رہا ہے آپ کی طرف, والی الذین من قبلک, اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف یعنی انبیاء کی طرف. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ یوحی لفظ مضارع آیا, آگے اوحینا آتا ہے جو کہ ماضی ہے. تو یوحی کے اندر حال کا بھی اور مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہا ہے اور آپ کی طرف وحی کرتا رہے گا, اس کے بعد بھی مدنی دور آیا وحی تو اترتی رہی. تو اسی طرح جیسے پہلے مضامین گزر چکے ہیں, جیسے پہلے وحی آتی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اسی طرح آ رہی ہے اور آتی رہے گی آپ کی جب تک زندگی ہے, اور آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی. یہ بات بتانا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کو اس بات کا جواب دیا جائے جو وہ اعتراض کرتے تھے, کہ وہ اتنا اس کو انوکھا جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے وحی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے اوپر بھی وحی آتی رہی ہے. اور وحی کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इसका माना होता है कि यानी ऐसा इशारा जो खुफिया हो और बड़ी तेज़ी के साथ हो, ठीक है, खुफिया भी हो, यानी जिसको जिसको ये पैगाम दिया जा रहा है उसको पता है, या पैगाम देने वाले को पता है, या इशारा करने वाले को पता है, या जिसको इशारा किया जा रहा है, और दूसरी बात ये सूरत के साथ हो, बहुत तेज़ी के साथ हो। और इस्तलाही माना हमारे शरीयत में इसका माना क्या है कि अल्लाह ताला का कलाम जो उसने अपने अंबिया पर नाजिल फरमाया, ठीक है, तो इसको वही कहते हैं। और वही किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती थी कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हारिस बिन हश्याम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास वही किस तरह आती है? तो हमें भी जानना होगा कि वही आप पे कैसे उतरती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी कभी मेरे पास वही घंटी की आवाज़ की तरह आती है और वो मुझ पे सख्त, बहुत सख्त होती है। जब वो वही मुझसे मुनक़ते होती है, यानी उसका सिलसिला ख़त्म होता है, तो मैं उसको याद कर चुका होता हूँ, अल्लाह ताला याद करा देता है। और कभी मेरे पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आता है, वो मुझसे कलाम करता रहता है और मैं उसको याद करता रहता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया कि सख्त सर्दी के दिन भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, तो वही मुनक़ते होने के बाद आपकी पेशानी से पसीना बह रहा होता था। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। यानी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़ी सख्त थी, बहुत सख्त थी। ये कौलन थकीला है, बड़ा भारी कलाम है, और वाकई इसकी ज़िम्मेदारी भी भारी है। इसीलिए ये तफसीर बयान करना, ये क्लास लेना, ये आसान काम नहीं होता पढ़ाने वाले के लिए। यकीन जाने इसका बहुत बोझ होता है, और जब ये आप डिलीवर कर देते हैं तो ऐसे हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि ये काम मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये एक शायद इसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती, तो ये इतना कैजुअल नहीं होता कि बंदा बस बैठ गया और बस बोलना शुरू हो गया। ये बड़ा बड़ी भारी चीज़ है। तो ये उतरता भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो बड़ा ही भारी होता था। और ऐसे यानी हदीस से क्या पता चला, घंटी की झनकार की तरह। और ये वाली वही की किस्म बहुत सख्त होती थी, लेकिन जब इंसानी शक्ल में फरिश्ता आके आपको आयतें बताता था तो फिर वो आसान होती थी आपके ऊपर लेना। और जो सर्दी में भी पसीना आ जाना है, उससे भी पता चलता है कि कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किल होता था इसको लेना, इसको रिसीव करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुसलसल खुली रहती थी जब वही आ रही होती थी, और आप अपना सर झुकाए होते थे, और वही ख़त्म होती थी तो सर उठाते थे। सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत से, चेहरे के तासुरात से, और जो आपकी कंडीशन होती थी उससे उनको पता चल जाता था कि वही आ रही है आप पर। तो इसी तरह हमें पता चलता है ज़ैद बिन साबित जो वही लिखा करते थे, कातिबे वही थे, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मेरी रान पे रखा हुआ था और आप पे वही आने शुरू हो गई, तो करीब था कि वही के बोझ से मेरी टांग टूट जाएगी और मैं कभी इस पे चल नहीं सकूँगा, इतनी बोझल होती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही की कैफियत ख़त्म होती थी तो फिर आप फरमाते थे कि मेरे से ये बात हासिल कर लो। तो ऐसा नहीं था कि सीक्रेटली आती थी, सहाबा के दरमियान बैठे होते थे तब भी वही नाजिल होना शुरू हो जाते थे, सहाबा को पता चल जाता था कि अब वही आ रही है। तो ये हमें यहाँ से ये बात एक तो पता चली, दूसरे हमें ये पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नहीं सिर्फ आई, ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ, बल्कि सबका रसूलों के ऊपर भी आए। और मुशरिकीन मक्का जो एतराज़ करते थे उसका जवाब मिल गया उनको। क्योंकि ये टाइम बहुत सख्त टाइम था, जैसे मैंने आपको बताया कि मक्की दौर का भी आखिर था, तो इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था मुसलमानों को, बहुत सारे एतराज़ात थे। اور اللہ تعالیٰ خود ان اعتراضات کا جواب دیتا ہے. منکرین کو سنایا جا رہا ہے، مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے. اور اللہ العزیز الحکیم، ایک تو بتا دیا گیا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ اللہ جو عزیز ہے، عزیز اس کے کہتے جس کے پاس ایبسلوٹ اتھارٹی ہو، کوئی اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اتھارٹی کو، اس کی پاور کو اسے لے نہیں سکتا، اس کے اختیار کو نہیں سلب کر سکتا. اسی لیے ہم اس کا ترجمہ غلبہ کرتے ہیں نا، وہ جو غالب ہے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے. اسی طرح عزیز کا معنی عزت والا بھی ہے. تو غلبے والا، عزت والا، اختیار والا، یہ اس کا معنی. اور حکیم بھی حکمت والا، یعنی اس کے تمام فیصلے حکمت پہ مبنی ہیں. جتنے بھی حکم اس نے دیے ہوئے وہ حکمت پہ مبنی ہیں. اب یہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی اور ہم ان کے اوپر کچھ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، یا ہم کچھ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی بات بنانے والے بن جاتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اس کا تو ہر حکم جو ہے حکمت پہ مبنی ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے. پھر میں کیسے یہ سمجھ لوں کہ اچھا یہ کیوں ایسے ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، جب میں نے یہ مان لیا کہ وہ الحکیم ہے، تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان رکھنے سے آدھی آپ کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ نے یہ مان لیا کہ وہ الحکیم ہے، تو پھر آگے کوئی بات بنانے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا، کوئی گنجائش نہیں ہے. یا تو اللہ معاف کرے، ہم نے اس کو الحکیم نہیں مانا، تو پھر کوئی بات سمجھ آتی کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے جو نہیں مانتے. لیکن جو مسلمان ہے وہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. پھر یہ بات ہمیں کیوں بھول جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. مجھے ضروری تو نہیں کہ مجھے حکمتیں ساری سمجھ آئیں. اگر مجھے ساری سمجھ آنے لگے تو میں تو خود الحکیم ہو گئی پھر، استغفر اللہ. تو اللہ ہی الحکیم ہے. اپنی عقل کو سرنڈر کریں اس کے سامنے، اپنی عقل کو نیچا کریں. مجھے نہیں سمجھ، اللہ تو الحکیم ہے نا، اس کا فیصلہ یقیناً حکمت پہ مبنی ہے. پھر انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے، دل میں سکون آ جانا چاہیے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت لیتا ہے یا کوئی نعمت دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ الحکیم. یہ پھر بات بھول جاتی ہے، کیوں مجھ سے یہ چیز لی گئی، کیوں مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں یہ نعمت مل گئی، اس کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ جانتا ہے زیادہ یا میں. تو یہ سارے اعتراضات، یہ ساری دل کے اندر جو بے چینیاں ہیں، یا یہ سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں جب ہمارا ایمان الحکیم پہ ہو جائے. اور وہ العزیز ہے، غلبے والا ہے. دیکھیں، جو اتنا پاورفل ہو کہ اس کی اتھارٹی یا آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کی اتھارٹی کو، اس کے پاس پاور بھی ہے، عزت بھی ہے. اب آپ بتائیے، ایسا کسی انسان کے پاس ہو جائے، انسان کے پاس تو ایبسلوٹ اتھارٹی نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی بہت بھی کچھ اتھارٹی کسی کو مل جائے، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، کوئی بڑی کرسی مل گئی ہے اس کو، تو اس کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی حکمت سے کام لیتا ہے وہ؟ نہیں، بس اس کی جو مرضی آتی ہے، کبھی کوئی غصے میں فیصلہ کر رہا ہے، کبھی کسی طرح سے کر رہا ہے. ویسے اس کا جو اتھارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ ٹینڈس ٹو کرپٹ، انسان کو کرپٹ بنا دیتی ہے. بہت کم ہی ہوتے ہیں ایسے کہ جو اپنے آپ کو سنبھال سکے، ورنہ جس کے پاس پاور اتھارٹی آ جائے، پھر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے. وہ اس کا نشہ دماغ پہ چڑھ جاتا ہے نا، پھر انسان الٹے سیدھے ہی فیصلے کرتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ العزیز آتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے یہ کمبینیشن بہت دفعہ ہے قرآن کریم، العزیز الحکیم، کہ وہ غلبے والا ہے، اتھارٹی والا ہے، پاور والا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، لیکن ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے،
اور حکیم حاکم کے معنوں میں بھی ہے، یعنی حاکم ہے، حکم دینے والا، تو وہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے. اور حکیم یہ فاعل کے وزن پہ ہے، اور اس میں فاعل اور مفعول دونوں کا معنی آ جاتا ہے، یعنی وہ خود بھی حکیم ہے اور دوسروں کو حکمت دیتا بھی ہے. دل حکمت میش ہے، وہ جس کو چاہے حکمت عطا فر، یعنی حکمت چاہیے تو اسی سے مانگو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اسی کے لیے. لہو میں لام جو ہے وہ تملیک کا، یعنی ملکیت، ملکیت اسی کی ہے، مالک وہی ہے. کس چیز کا؟ جو آسمانوں میں. کیا ہم جانتے ہیں آسمانوں میں کیا کیا؟ انسان کی تو عقل ابھی تک پہنچی نہیں، کوئی سائنس ابھی تک ہمیں بتا نہیں سکتی کہ کمپلیٹلی کیا چیز ہے آسمانوں کے اندر. تھوڑا بہت ہمیں جو قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہمیں سائنس بتاتی ہے ڈفرینٹ اور کائنات کی چیزوں، ستاروں سیاروں کے بارے میں یہ بتاتی ہے، تو ہمیں تھوڑا بہت اس طرح سے علم ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں، لیکن ان کی اصل حقیقت تک ابھی تک انسان پہنچ نہیں سکا، نہ تو فرشتوں کی اور نہ ہی دوسرے ستاروں سیاروں کی. وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ کوئی مخلوق ہے نہیں ہے، کیا ان کی ساری ڈیٹیلز ہیں، نہیں جان سکے ابھی تک. اللہ تعالیٰ مالک ہے ان کا، اور جو بنانے والا ہوتا ہے نا، جو مالک ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے. جس نے بنایا ہے، جس کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور آپ آسمانوں کی وسعت کو دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں تک تو ہمارا علم پہنچا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکیت وہاں تک ہے، ہم ان کے نام تک بھی نہیں آج تک جان سکے، ان کی ڈیٹیلز کیا جاننی. اور جو کچھ زمین میں، اب تو انسان نے ابھی تک زمین کو بھی پوری طرح ایکسپلور نہیں کیا، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی باتیں آتی ہیں کہ اچھا اب یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے، اب یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے، تو اس زمین کو بھی ابھی تک پوری طرح ہم نہیں جان سکے. اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے یہ سب چیزیں، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، خالق بھی وہ ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک ہے. اور دوسری بات یہ کہ استحقاق کا بھی ہوتا ہے لام، لام استحقاق. جب لہو کہہ رہے ہیں نا، تو ل کے اندر استحقاق بھی، یعنی حق بھی اسی کا ہی ہے. ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، حق تو اسی کا ہوگا نا، جو مالک ہے اس کا ہی حق ہے ان سب چیزوں کے اوپر. تو اس میں ایک چھوٹی سی انسان میں اور آپ بھی ہیں، ما فی الارض میں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری چیزیں ہیں نا، جو ہماری دنیا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد سجائی بھی ہے، اس کو یہ پر بھی ذرا نظر ڈال کے دیکھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ ان سب کا مالک اللہ ہے، میں مالک نہیں ہوں. میرا جسم میری مرضی نہیں چل سکتا، کیونکہ میں مالک ہی نہیں، اس جسم کی میں مالک نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما فی الارض، جو کچھ زمین میں. تو ہم بھی تو زمین میں، یا تو زمین میں ہوگی کوئی چیز، یا آسمان میں ہوگی، رائٹ؟ اس سے باہر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو جب زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کہہ دی، اس میں سب چیزیں آ گئی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ مالک ہے، وہ اونر ہے، اون کرتا ہے اس کو. تو ہم تو اپنے اونر نہیں ہیں، ہم اپنے مالک خود نہیں ہیں، پھر مرضیاں کس بات کی؟ مرضی تو مالک کی چلتی ہوتی ہے. جو کسی کی ملکیت ہے وہ کیا مرضی چلائے گا؟ وہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں اپنی مالک خود ہوں، میرا جو دل چاہے گا میں کروں، کیسے؟ میں تو اپنی ملکیت نہیں رکھتی. اور یہ میری ساری چیزیں جو میرے ارد گرد پھیلی نہیں ہیں، جن کی میں سمجھتی ہوں میری ہے، یہ بھی میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ملکیت ہے. تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے نا، اس کے اوپر بار بار توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہنے کو بہت آسان ہے یہ پڑھنا، لیکن مان جانا یہ بات. چلو آسمانوں کی چیزوں کو تو ہم ڈکلیئر کرتے ہی نہیں کہ یہ ہماری ہیں، لیکن جو اپنی دنیا ہم نے بسائی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر ہم اپنا بڑا حق جتاتے ہیں. میری چیز، میری گاڑی، میرا گھر، میرا کپڑا، میرا قلم، میری کتاب، میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ میرا تو اپنا جسم بھی میرا نہیں ہے، اور تو اور چیزوں کو چھوڑیں، اگر میرا اپنا جسم ہی میرا ہوتا تو یہی میری سنتا، لیکن نہیں، میرا دل دھڑک رہا ہے اس کی مرضی سے، میرے بال بڑھ رہے ہیں اس کی مرضی سے، ناخن بڑھ رہے ہیں اس کی مرضی سے، معدہ کام کر رہا ہے اس کی مرضی سے، آنکھ جھپک رہے ہیں اس کی مرضی سے، سانس آ رہی ہے اس کی مرضی، تو پھر میری ملکیت کیا ہے؟ چھوٹے سے اختیار کو سمجھ لیا کہ ملکیت ہو گئی۔ اسی لیے آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جب انسان چاہتا ہے کہ یہ دل دھڑکنے لگ جائے، سی پی آر دے رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ دل دھڑکنے میں آتا ہی نہیں، اس کا مطلب ملکیت تو کسی اور کی ہے نا، تمہاری نہیں ہے، ورنہ تم چاہو کہ اس کے اندر میں جان ڈال دوں، یہ دل دھڑکنے لگ جائے، سانس چلنے لگ جائے، تو مالک ہو نا، چلا لو، پھر اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو نا، چلاؤ اس کی سانس، اپنی سانس چلائے رکھو، تم تو اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں۔ تو یہ چیزیں جب ان کے اوپر جتنا غور کریں نا، ان آیات پہ، انسان جھکتا ہی چلا جاتا ہے، ان پہ سے پڑھ کے گزر جانا بہت آسان ہے، ان کی ڈیپتھ میں جانا، اس پہ غور و فکر کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دیتا ہے، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے آگے آیا وہو العلی العظیم، جب انسان سوچتا ہے نا اس آیت کی ڈیپتھ، اس کا ذہن وہاں تک پہنچ جاتا ہے، آگے ستارے، سیارے، گیلیکسیز، کون کون سی، ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی جو مخلوق ہے، وہ جنت، وہ جہنم، وہاں تک جتنی چیزیں، اور چھوٹے سے چھوٹا وائرس اور بیکٹیریا اور مائکروسکوپک انزائمز، سب اللہ کی ملکیت ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کا ہے، وہاں تک جہاں تک ہماری عقل اور علم بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ تو وہ تو واقعی العلی ہے اور عظیم ہے، بلند ہے، بلند کس لحاظ سے، اپنی ذات میں بھی بلند ہے، نیچے کی طرف اس لیے آپ نہیں دیکھتے جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی، آپ کیا کرتے ہیں ایک دم، جب یہ انسان کا نا ایک، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بلڈ ان ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے، جب اللہ نکلتا ہے تو اوپر کی طرف آپ دیکھتے ہیں، ہاتھ اوپر کی طرف کو اٹھاتے ہیں، جب بے قرار ہو کے، بے چین ہو کے انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اوپر اس کی نگاہ جاتی، تو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وہ بلند ہے۔ وہی دیکھیں نازل ہوتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ ہے، اور اپنی صفات میں بھی بلند ہے، اپنی صفات میں بھی کوئی وہ اس کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی افعال میں بھی بلند ہے، تو کوئی مملوک میں سے، یعنی جتنی سب کچھ ہے نا، وہ غلام ہیں، وہ اس کی ملکیت ہیں، تو جو ملکیت ہے اس میں سے کوئی بھی مالک کا مقابلہ کیسے کر سکتے، جن کو یہ مشرکین مکہ یا کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے دے، شریک کرا دے دے، تو اللہ تو یہ ہے، تم بتاؤ تمہارا کوئی بھی جھوٹا معبود اس بات کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس کے لیے ہو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی شان میں بھی بلند، اپنی قدرتوں میں بھی بلند، اپنی ذات میں بھی بلند۔ اللہ اکبر، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ہے، وہ عظمت والا ہے، اس کی یعنی اس کی تعظیم ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملین عرش فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، تسبیح کرنے لگتے ہیں، سوچیں، اور حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر آسمان والے فرشتے جو حاملین عرش کے بھی قریب ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، वो कहते हैं हक का हक का, और वो बहुत बुलंद है, अल अली है। तो वो इस चीज़ का इकरार करते हैं, अल्लाह ताला अल अली अल अज़ीम है। और ये बात पहले आप आयतुल कुर्सी में भी पढ़ चुके, अल अली अल अज़ीम। अक्ल उसका अहाता नहीं कर सकती, ना उसकी आज़मत का, ना उसकी बुलंदी का, अलूव होने का। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला के बारे में आपने इस आयत से ये जाना कि सारी मिल्कियत उसकी है और वो अलियुल अज़ीम है। अब आगे बात आ रही है उसकी अज़मत की, जैसे पहले आया ना अज़ीम है, और आगे बताया जा रहा है उसकी अज़मत की, यानी पीक क्या है, यानी एक उसकी अज़मत का इजहार क्या है, किस तरह से होता है कि तकादु समावात, करीब है कि आसमान, ये तफत्तरन मिन फौकिहिन्न, कि वो फट जाए उनके ऊपर से, किसके ऊपर से, आसमान ऊपर से फट जाए या ज़मीन के ऊपर से फट जाए, लोगों के ऊपर से फट जाए, आसमान फट के गिर पड़े, करीब है। क्यों? अल्लाह ताला की अजमत के एहसास से, अल्लाहु अकबर, कि वो हमारा रब इतना अजीम है, यानी उसकी बड़ाई को पहचानते हैं ना वो, इसका मतलब है कि उनको पता है, वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो झुके हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फरिश्ते भी जिस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है तो सजदे में चले जाते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे हो जाते हैं जैसे एक पुरानी मश्क होती है। अल्लाह ताला की अजमत, उसकी हैबत की वजह से इतना बड़ा फरिश्ता भी कैसे सजदे में चला जाता है, और फरिश्ते भी। जैसे हदीस में आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुन रहा हूँ जो तुम नहीं सुनते, बेशक आसमान चिरचिरा रहा है और उसको चिरचिराने का हक है। जैसे कोई वजनी चीज़ हो तो किसी कुर्सी पे बैठ जाए, कोई बंदा भारी भरकम है तो वो कुर्सी चिरचिराने लगती है, चारपाई चिरचिराने लगती है, तो वो चिरचिरा रहा है आसमान, और उसको हक भी है कि वो चिरचिराए, यानी कि ऐसे ना हक नहीं चिरचिरा रहा, वाकई वो इस लायक है कि वो चिरचिराए, इसलिए कि उसमें चार उंगली के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह ताला के आगे सद्दे में रखे हुए ना हो। अल्लाहु अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूँ, अगर तुम जान लो ना तो तुम हंसो कम और रो ज़्यादा, और बिस्तरों पर अपनी औरतों से लुत्फ़अंदोज़ ना हो सको, और यकीनन अल्लाह ताला से फरियादें करते हुए तुम मैदानों में निकल जाओ, अगर तुम अल्लाह की यानी अजमत पहचान लो, ये अल्लाह ताला कौन है और हम कर क्या रहे हैं। वो ज़ात बहुत अजीम है, फरिश्तों तक की ये हालत है कि वो उसके आगे इतनी बड़ी मखलूक हो के भी कैसे सजदे में पड़ जाते हैं जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है, वो डरते हैं अल्लाह से। जब फरिश्तों का ये हाल है, और यहाँ पे आसमान का बता दें, देखिए आसमान कितना वसी है, 7 आसमान है, और कितना बड़ा, और आसमान से मुराद है ये सब जितने भी हम सुनते हैं ना कि सोलर सिस्टम है, और सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सिस हैं, और गैलेक्सीज और हैं, ये सारी जितनी कायनात है वो सारी आसमान ही हैं। आसमान सिर्फ ये नहीं है कि हम कहेंगे ये हमने ऊपर देखना नहीं आसमान, ये नहीं। आप साइंटिफिकली आज तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवरीज हो चुकी हैं, तो आप उस लिहाज से सोचें इस बात को कि आसमानों में क्या कुछ है, और वो सब करीब है कि वो फट जाए इनके ऊपर से। दूसरा भी इसका एक माना है। अब एक तो हमें पता चल गया कि चूंकि वो अल्लाह ताला को पहचानते हैं इस वजह से, दूसरा माना क्या है कि जो अल्लाह ताला के साथ लोग शरीक ठहरा रहे हैं, और जितने गुनाह इस ज़मीन के ऊपर होते हैं, आसमान करीब है कि फट जाए, इसलिए कि वो डरता है ना कि ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी जुर्रत कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा दे, वो मालिक अल मुल्क है, बादशाहत उसकी है, उसके साथ ही शरीक ठहरा रहे हैं। जैसे जो हमें हदीस से पता चलता है ना कि क़यामत के दिन जब जहन्नम लाई जाएगी तो गुस्से से फट रही होगी, उसको किस बात का गुस्सा, क्यों फट रही होगी गुस्से से, आपने कभी सोचा? اس کو فرشتے کنٹرول کر رہے ہیں لیکن وہ غصے سے پھٹ رہی ہے. کس بات سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کی تم لوگوں نے. اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ سارے انسانوں کو چٹ کر جائے جو کہ جو بھی حشر کے میدان میں کھڑے, کہ تمہاری یہ جرت. تو یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے, یہ انسان ہی ہے جو نادان ہے, جو لا علم ہے, جو اللہ کی عظمت کا احساس نہیں دل میں رکھتا. تو آسمان پھٹ جائیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا جرتیں ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. انسان نہیں روتا, انسان نہیں توبہ کرتا, انسان نہیں ٹوٹتا, آسمان پھٹنے کو تیار ہے جو اتنی بڑی مخلوق ہے. جیسے ہم نے سورہ مریم میں پڑھ چکے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, کہ رحمان کی اولاد بتاتے ہیں یہ, جبکہ تو وہ تو اس کی شان ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے, یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. فوق ہننا میں ہننا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف, کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے. کیا ایک تیسری بھی بات آتی ہے کہ چونکہ اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے تو آسمان پھٹ پڑے, اتنے فرشتے ہیں اوپر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے فرشتے عبادت میں نہ جہاں لگے. تو والملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم, اور ملائکہ جو ہیں ان کی ہر وقت کی, جیسے ہماری سانس چلتی ہے نا, اس طرح ہر وقت ان کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے. ہر وقت وہ چاہے بارش کا فرشتہ ہے, چاہے وہ جان نکالنے والا فرشتہ ہے, چاہے وہ رزق پہ مامور فرشتہ ہے, وہ اپنے کام تو کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحا یسبح تسبیح. تسبیح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب, ہر کمی اور ہر ایسی بات جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اس سے پاک قرار دینا. اسی لیے جو سبحان اللہ کا کلمہ ہے بہت بڑا کلمہ ہے, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا, ہم نے نفی کر دیا ہر چیز کی, نگیٹ کر دیا ہر چیز کو جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو. کوئی بھی عیب ہے, کوئی بھی کمی ہے, کوئی بھی کمزوری ہے, اور اولاد بھی انسان کی کمزوری ہوتی ہے. اولاد کے اوپر انسان ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, پہلے وہ اولاد کے لیے کچھ کرتا ہے, پھر اس کے بعد اولاد کے اوپر پڑ جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا اولاد ہمارا سہارا بنے گی, ہم ان کو, پھر انسان مایوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو مجھے پوچھ ہی نہیں رہے, کیونکہ انسان ذہن میں ایک چیز بٹھا لیتا ہے کہ میری اولاد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے کام آئے گی. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, بڑھاپے سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے, اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کی بات کو اس کے مغلوب ہو یا کسی کی بات سے مجبور ہو جائے, اس سے پاک ہے. وہ ہر قسم کی ایسی چیزیں جو کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہیں ان سے پاک ہے, بہت بلند ہے. اور حمد کیا ہوتی ہے؟ بے حمدی, کہ ہر کمال صفت اس کے اندر ہے, ہر کمال کی خوبی کا مالک وہ ہے. اسی لیے سبحان اللہ اور الحمد للہ جو ہم کہتے ہیں, یا سبحان اللہ و بحمدی, اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے, جو فرشتے اس کی ہیبت میں اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, اس کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں, اور جو بھی اس کی عظمت اس کی شان کے لائق چیز نہیں ہے اس سے اس کی نفی کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ, اور یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ وہ تو خود کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے لیے استغفار مانگنے شروع ہو جائیں. وہ استغفار کرتے ہیں لِمَن فِي الْأَرْضِ, اس کے لیے, ہر اس کے لیے جو زمین پہ. بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ مراد ہے مومن, جیسے ہم نے سورہ غافر میں پڑھا نا کہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے, مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتے, مومنوں کے لیے یہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں, یہ بھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اور ان کے ارد گرد والے فرشتے کیسے وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے ان کے اور اولاد کو بخش دے ان کے ازواج کو بخش دے, تو ان کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں وہ. پتہ نہیں انسان اپنے لیے بھی اتنی دفعہ استغفار مانگتا ہے کہ نہیں. تو وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب ایک تفسیر یہ بیان کی گئی, دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لیمن فی الارض میں تو سبھی آ جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی خاص نہیں کہا گیا کہ مومنوں کے لیے جیسے وہاں پہ کہا گیا. یہاں پہ سبھی آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی کافر ہیں مومن ہیں جو بھی ہے ان کے لیے وہ استغفار مانگ. کیا مطلب کافروں کے لیے کیسے استغفار مانگ, جبکہ وہ تو اس کے اہل بھی نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اصل میں وہ یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کے اوپر اپنا غضب نازل نہ کر, یا اللہ تو ان کو مہلت دے دے, یا اللہ تو ان سے درگزر کر دے, یا اللہ ان کو پکڑ نہ لینا کہ یہ بہت بری بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ استغفار کر رہے ہیں, یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو تو پتہ ہے نا کہ کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دے, یا اللہ تعالیٰ تو ان کو نہ پکڑنا, یہ وہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی فرشتے کتنی انسان کے ساتھ یہ خیر خواہی کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں یفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرمایا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جائے, خود اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرتے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ تم بخشش مانگتے رہو, اے اللہ ان کو مہلت دے دے, اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کتنا انسان کے خیر خواہی چاہتا ہے. یہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بنو آدم کے لیے استغفار کرو, کیونکہ اتنے زیادہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بدولت ان کو تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ زمین کے اوپر رہیں باقی. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا نا انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑنا شروع کرتا, تو کوئی اس زمین کے اوپر باقی نہ رہتا. تو ہم نے جو پڑھا تھا کہ حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں, اور وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں, تو ایمان والوں کے علاوہ بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں, یہ ابھی ہمیں پتہ چل گیا. وہ بخشش مانگ رہے ہیں. ان کافروں نے تو کبھی بخشش مانگی بھی نہیں ہوگی, ان تو کبھی ان کو خیال بھی نہیں آتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یہی تو اس کی رحمت ہے. وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی اپنے فرشتوں کو لگا دی کہ ان کے لیے دعائیں کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے ان کو. اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم. پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آگے لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی وہ غفور الرحیم, تو اس لیے اس نے فرشتوں کو لگایا ہوا کہ تم ان کے لیے بخشش مانگتے رہو, کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم نا. اللہ اکبر, وہ ہے ہی ایسا کہ بخشنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. تو فوراً جب انسان یہ سنتا ہے کہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں, وہ تو نیک لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو کر رہے ہیں, بدوں کے لیے بھی کر رہے ہیں, تو پھر واقعی دل میں آتا ہے وہ رب کیسا ہے, اس سے اس کو پہچانو کہ وہ کتنا غفور رحیم ہوگا. اور اس وجہ سے ہی وہ مہلت دیے جاتا ہے انسانوں کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم. وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کچھ دوست, اللہ حفیظ ہے ان پر. اب یہاں پر اولیاء کی بات آئی, ایک طرف وہ رب ہے, پیچھے والی آیت کے ساتھ کنیکشن دیکھیں, ایک طرف وہ رب ہے کہ جس کو ہر وقت پاکیزہ قرار دے رہے ہیں, پاک قرار دے رہے ہیں, ہر عیب سے یہ فرشتے پاک قرار دے رہے ہیں. ایک طرف وہ رحمتیں کرنے والے رب ہے جس نے فرشتوں کو لگایا ہوا کہ استغفار مانگو میرے بندوں کے لیے,
और बंदों का क्या हाल है? वो उसी को छोड़ के और दूसरे औलिया बना के बैठे हैं। औलिया का मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है? वली की जो जमा है, दोस्त, करीबी दोस्त, हिमायती, मददगार, सरपरस्त, कारसाज, जिसके कहने के ऊपर इंसान चले, जिसकी से रहनुमाई इंसान ले, जिसके जिसको सब कुछ समझता हो कि ये मुझे बचा लेगा, मेरे मुश्किल वक्त में ये काम आएगा, जिसकी तरफ इंसान देखता है अपने मुश्किल वक्त में, जिसको अपना मददगार समझता है, जिसको अपना, जिसको कहते हैं ना वाली वारिस, ये फलाने का तो कोई वाली वारिस ही नहीं। तो हम तो इंसानों के सहारे को समझते हैं ना, तो औलिया बनाना दूसरों को कि ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारे काम आएंगे, ये हमारे जो मुश्किल हमारे पर पड़ेगी तो ये उस वक्त मौजूद होंगे, ये हमें बचाएंगे, ये हमारे करीबी हैं, इंसान उनकी तरफ ही देखता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। अल्लाहु हफीज़ुन अलैहिम, हफीज़ का मतलब ये नहीं अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहा है, हिफाजत का माना हम लेते हैं ना इसका, यहाँ पे ये माना नहीं है, यहाँ पे है कि अल्लाह ताला निगरान है उनके ऊपर, यानी अल्लाह ताला उनको देख भी रहा है, उनके अमल को वॉच कर रहा है, उस पर निगरानी कर रहा है और उनसे उसका हिसाब लेगा कि इन्होंने क्यों औलिया बनाए कोई और। एक बात याद रखिए कि जो मुशरिकीन मक्का का शिर्क था ना, वो समझ में जल्दी आ जाता है क्योंकि हम सोचते हैं कि बुतों के आगे वो सजदे करते थे, बुतों के आगे झुकते थे, बुतों को अपना मालिक यानी मददगार समझते थे और ऐसे करते थे, तो हमें वो बात समझ आ जाती है। लेकिन याद रखिए कि ये जो आज शिर्क हो रहा है ना, ये जल्दी समझ नहीं आता। और यहाँ पर देखें, हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि उन्होंने असनाम बना लिए थे, उन्होंने कोई बुत बना लिए थे, यहाँ पे आ रहा है उन्होंने औलिया बना लिए, यानी मिन दूनी ही, उसके सिवा, उस किसके सिवा, अल्लाह के। तो इसका मतलब औलिया वली बनाना तो अल्लाह को था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे और औलिया बना लिए, ये भी शिर्क है, जो कि आज के दौर में बहुत कॉमन है, जहाँ अल्लाह ताला वली है मोमिनों का, वहाँ पे अगर कोई अल्लाह को छोड़ के औरों को अपना औलिया बनाता है तो वो शिर्क का मुर्तकिब है, अल्लाह ताला वॉच कर रहा है उसके अमल और अल्लाह ताला उसके हिसाब लेगा, इसको कोई शिर्क समझता ही नहीं। मिसाल के तौर पे बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जिनको लोग स्टार्स कहते हैं, किसी के लिए कोई प्लेयर हो सकता है, किसी लिए कोई एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेसेस होती सकती हैं, उनके जो फैंस होते हैं उनके साथ किस तरह से रहते हैं, वो उनको इतना फॉलो करते हैं, उनके जैसे बनते हैं, उनके जैसे पहनते हैं, उनके जैसे चलते हैं, उनके जैसा बोलते हैं, उनकी हर हर चीज़ पे नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आजकल कहाँ हैं, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनको इतना जान से करीब करते हैं, उसको आजकल कहते हैं सेलिब्रिटी वर्शिप, वाकई वो वर्शिप है, ये तो इन लोगों का बनाया हुआ ये लफ्ज़ है, तो ये वो भी इसको वर्शिप कह रहे हैं जो कि वो तो खुदा को मानते ही नहीं, उनको तो नहीं पता कि ये अल्लाह के अलावा औलिया बनाना क्या होता है, या किसी शिर्क वगैरह को तो वो कुछ समझते ही नहीं, वो भी इसको वर्शिप कहते हैं, पूजा, जिसकी भी पूजा की जाए अल्लाह के अलावा। और यहाँ पर अगर असनाम लाया जाता है, बुत लाया जाता, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता माना, फिर जब सिर्फ कोई बुत के आगे झुकता उसको शिर्क समझा जाता, बाकी जो भी कर रहे हैं वो तो सब ठीक है, नहीं, यहाँ पे औलिया लाया गया, रहती दुनिया तक के लिए मैसेज है कि इंसान अल्लाह को छोड़ के जिसकी पूजा करे, कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपने महबूब की पूजा शुरू कर देते हैं, उनका किबला व काबा ही महबूब है, महबूब की गली, महबूब की जुल्फ़ें, महबूब के ख्यालात, महबूब की सोचें, महबूब पे शायरी, महबूब की अंदर गुम रहना हर वक्त, महबूब कह दे दिन है तो दिन है, महबूब कह दे रात है तो रात है, तो ये क्या है बनाना।
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو ند بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ بھی شرک ہے. تو اولیاء بنانا، قریبی دوست، بہت قریبی، دل سے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے. اما انت علیہم بوکیل، نبی آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ ان پہ حوالہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں کہ یہ کیوں شرک کر رہے ہیں. آپ کا کام صرف پہنچا دینا، جبر کرنا نہیں ہے، ان کو زبردستی اس طرف لانا نہیں ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ایک ایسے سچویشن میں تھے جہاں پہ اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں ان کو، لیکن مسلسل آگے سے انکار کی روش. ایسے میں ایک دائی دین جو ہوتا ہے نا، وہ کڑتا بھی ہے اندر، کیوں نہیں مان رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہو گیا تھا، عام انسان بھی کوئی جو دائی ہوتا ہے اس کو یہ اندر ایک خلش رہتی، کیوں نہیں مان جاتے، حالانکہ عام لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت اور جہنم کو دیکھ کے آئے ہوئے تھے معراج پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں جانتے تھے جو دوسرے نہیں جانتے تھے، مشاہدہ کر کے آئے ہوئے تھے. آپ کو پتہ تھا اگر یہ نہیں مانیں گے تو کیا انجام ہوگا، اس لیے اتنا ان کے لیے اندر ہی اندر کڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں نبی، اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ ان کو نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ان کے ساری چیزیں، ان کی دیکھ رہا ہے. آپ نہ کوڑیں، آپ نہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کریں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وہی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی میں، قرآن عربی کی، یعنی ہم نے وہی کی آپ کی طرف. اب وہی کا معنی آپ کو پتا ہے، اور اب ماضی کے اس میں آیا، قرآن عربی ہم آپ پہ وحی کر چکے ہیں. یہاں پہ صرف یہ بھی کہہ دیا جا سکتا تھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اسی طرح، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جیسے پچھلے انبیاء پہ کیا گیا اسی طرح آپ کے اوپر بھی ہم وحی کر رہے ہیں. اور عربی کا لفظ آنا یہاں پہ ایک اضافی چیز ہے، اس کے بغیر بھی معنی پورا تھا. ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کلام کا نام قرآن اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کیا ہے، ہم یہ نہیں کہ کسی بندے نے رکھ لیا کہ اس کا نام قرآن ہے، اللہ کے کلام کا نام قرآن اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. اور قرآن قرآ سے ہے، کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور عربی، عربی میں ہے کیوں؟ لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ انذار کر دیں، خبردار کر دیں بستی والے، بستیوں کی ماں یعنی مکہ والوں کو، ومن حولها اور جو اس کے آس پاس ہیں، کیونکہ مکہ کی بستی مرکزی بستی تھی، ایک سینٹرل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے تو ایک آپ دیکھیں گے کوئی گاؤں یا ایسی ریموٹ ایریاز میں نہیں بھیجا، جو سینٹرل بستی ہوتی تھی وہاں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں سے پیغام ٹرکل کرے آگے جو بھی دیہات ہیں، ارد گرد کے علاقے ہیں. تو مرکزی بستی تھی مکہ سے یہ پیغام اٹھائے عربی زبان میں. عربی میں کیوں ہے؟ آپ یقیناً اس کا جواب دیں گے کیونکہ اولین مخاطب عربی تھے، بالکل صحیح. لیکن یہاں پہ تو کہا ومن حولہا، اور حول کیا ہے؟ حول صرف مکہ کے ارد گرد کا عرب کا ایریا نہیں ہے، آپ اس دائرے کو بڑھاتے جائیں تو من حولہا میں پوری دنیا آ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، صرف مکہ کے لیے نہیں، باقی رسول اپنی قوموں کی طرف آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کی طرف تھے. تو من حولہا ہمیں ساری دنیا آ گئی، تو ساری دنیا کو تو نہیں عربی آتی تھی، پھر عربی میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ عربی زبان جو ہے بڑی فصیح زبان ہے، بڑی واضح زبان ہے،
इसमें एक एक लफ्ज जो है ना ऐसा माना बयान करता है, कोई और जुबान इतनी फसीह नहीं है, इतनी बलीग नहीं है, इतनी वसी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस जुबान को सिलेक्ट किया अपने कलाम को इंसानियत तक पहुंचाने के लिए, वो कलाम जो कयामत तक के लिए इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से होगा। तो जाहिर है वो कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, आसान भी है, सबसे बड़ी बात ये आसान भी है। तो कुरान जो है वो अरबी में जो है ना, यही कुरान है। अगर इसका जो तर्जुमा लिखा हुआ है उसको आप समझते हैं वो भी कुरान है, तफसीर को भी, मैं तफसीर को हाथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं, अगर उसके अंदर ये जो अरबिक टेक्स्ट है तो ये कुरान है सिर्फ, बाकी जो उर्दू में लिखा हुआ है, बाकी जो तर्जुमे लिखे हुए हैं सिर्फ, वो कुरान नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग इतने केयरफुल हो जाते हैं, कहते हैं हम नोट्स भी बनाएं कि ना बनाएं ऐसे दिनों के अंदर जब हमने नहीं पढ़ना, तो वो कोई कुरान तो नहीं है। आप कुरान तो नहीं लिख रहे, आप तर्जुमे लिख रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं, ये नोट्स बना रहे हैं। वो कुरान याद रखें वही है जो सिर्फ अरबिक में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे सामने, बाकी तर्जुमे कुरान नहीं कहलाएंगे। और इसका मकसद क्या है यहाँ पे बयान कर दिया गया कि इंतजार करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबशीर भी तो करने आए थे, बशारत भी तो देने आए थे। सबसे पहला काम इंतजार है। जब कोई कौम सख्त गुनाहों में और शिर्क में और ऐसे तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है जो अल्लाह की नाफरमानी की है, तो उनको इंतज़ार किया जाएगा, उनको ये नहीं कहा जाएगा तुम जन्नत में जाओगे। इंतज़ार को इंसान ज़्यादा पसंद नहीं करता। आप देखें लोग कहते हैं भाई हमें ना डराएं, जब उनको वॉर्न किया जाता है, हालांकि अल्लाह ताला ने अपने नबी से सबसे शुरू में जब वही नाजिल फरमाई तो फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर, उठें और इंतज़ार करें। ये नहीं कहा कि लोगों को जाके खुशखबरियां देना शुरू कर दें, इंतज़ार करें, खबरदार करें इनको। जाहिर है कोई इंसान अगर एक गढ़े की तरफ बढ़ रहा होगा तो आप उसको यही कहेंगे ना, बचो बचो तुम गिर जाओगे, अपने आप को बचा लो, यही कहेंगे ना। तो ऐसा क्यों है कि इंसान इंतज़ार को नापसंद करता है? क्योंकि जो इंसान जागना नहीं चाहता ना, सोया रहना चाहता है और अपनी रविश छोड़ना नहीं चाहता, उसको इंतज़ार बुरा ही लगता है। वो कहता मुझे चलने दो, मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, मत मुझे डराओ। आप एक बिल्कुल एक ऐसे इंसान की बात जहन में लेकर आएँ, तसव्वुर में लाएँ, जो अंधा है और वो गढ़े की तरफ जा रहा है, वो किसी क्लिफ से गिरने लगा है, उसको आप चीख चीख के बता रहे हैं कि मत जाओ, ये रास्ता सही नहीं है, तुम गिर जाओगे, तुम एंड पे आ रहे हो, इतना ऊंचा क्लिफ है, वहाँ से गिरोगे तो तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब वो क्या कहे, नहीं मैं मेरे मुझे क्यों डरा रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये मैं गिर जाऊँगा, और चलता जा रहा है। और जो इंसान तकब्बुर नहीं रखता, जो इंसान अपने आप को सुधारना चाहता है, वो बात वो सुनेगा और बल्कि शुक्रिया अदा करेगा, आपने मुझे बता दिया, मैं तो गड़े में गिरने लगा था। तो इंतज़ार उन लोगों को बुरा लगता है जो अपनी रविश नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए हमारे मुसलमानों में भी देखें ऐसे लोग हैं, अगर उनको इंतज़ार किया जाए, क्योंकि उनकी आज हमारी जो हालत है मुसलमानों की, वो बशारतें देने वाली तो नहीं लगती। जिस जवाल का शिकार हम हुए हैं और जिन अमाल में मुलविस आज हो रही हैं सोसाइटीज़ की सोसाइटीज़, इज्तमाही तौर पे मुसलमान, इंडिविजुअल्स की नहीं बात हो रही, पूरी पूरी कौम में, तो उसके बाद इंतज़ार होना चाहिए या नहीं? फिर भी लोग कहते हैं नहीं 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 डराते बहुत हैं जी, डराएं ना, बस इनको यही बातें आती, बस हमें जन्नत की हसीन ख्वाब दिखाते जाएं और हम सोए रहें ख्वाब गफलत में, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तबशीर होगी लेकिन जब इंसान अपनी रविश बदलेगा ना, वरना तो इंतज़ार है उसके लिए। क्योंकि इंतज़ार क्यों कहा गया, एक और बात इसका रीज़न ये है कि याद रखें इंतज़ार ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। किसी को कहा कह दिया जाए ना कि अस्तग़फ़िरुल्लाह इस जगह पे इस वक़्त बम फटने लगा, तो वो भागेगा वहाँ से, सरपट भटकेगा। किसी को कह दिया जाए कि यहाँ से आपको $1,000,000 मिलेगा,
चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे वो उस वक्त भागेगा जिस वक्त उसको पता चल गया कि यहाँ पे हलाकत है। तो इंतज़ार हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता तबशीर से भी ज़्यादा। वतुंदिर यौमल जमई ला रैबा फी, और किस चीज़ से इंतज़ार करें, किस चीज़ का से खबरदार करें इनको, किस चीज़ से डराएं इनको, किस चीज़ से वॉर्न करें इनको, क्या चीज़ है जिसकी वार्निंग होनी चाहिए, किस चीज़ से डराया जाना चाहिए। यौमल जमा, जमा होने के दिन से, ला रैबा फी जिसमें कोई शक नहीं, और रईब ऐसा शक होता है जो माइन्यूट सा शक हो, बहुत मामूली सा, इतना मामूली सा शक भी, शक भी अरबी का लफ्ज़ है लेकिन शक के अंदर यानी हो सकता है कि उसमें 50-50 चांस हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। रईब है स्लाइट सा, रईब भी नहीं है, स्लाइट सा भी नहीं शक। इसीलिए ये कलाम शुरू आना ला रईब फी, इसमें शक ना करना, ज़रा सा भी स्लाइटेस्ट भी तुम्हारे जहन में ना कोई बात है कि पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह की तरफ से है कि नहीं। वो यौमल जमा जो है ना, जमा होने का दिन, वो किसके जमा होने का दिन होगा, अव्वल व आखिर आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक के इंसान और जिन्नात भी जमा होंगे और भी मखलूकात जो भी हैं अल्लाह ताला ने पैदा की सब जमा होंगी। एक बकरी भी जमा की जाएंगी दूसरी बकरियों के साथ, तो सारे इंसान जमा होंगे। इस वक्त दुनिया में कितने इंसान हैं, कितने बिलियन होंगे, अगर इस वक्त के इंसान भी जमा हो जाए हज वगैरह पे कोई 20-25 लाख लोग होते हैं तब भी ऐसे लगता है कि बस सारे ही सर नज़र आ रहे हैं, इतना हजूम, और क़यामत के दिन कैसा होगा। अब अव्वलीन व आखरीन जमा किए जाएंगे, उस दिन से उनको इंतज़ार करो, यानी वो दिन, ये नहीं कि वो जमा होने का दिन है इसलिए बड़े खौफनाक है, वो दिन जिस दिन अल्लाह के आगे खड़ा होना पड़ेगा, वो दिन जो तुम जमा किए जाओगे वहाँ पे, तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारी नस्लें और पुश्तें सारी जमा होंगी। तो जब इंसान इस चीज़ का सोचता है, उस दिन को जहन में लेकर आता है, तो वाकई वो कहता है कि अब मैं उसकी तैयारी करूँ, मुझे इसके बारे में सोचना है। इसीलिए वो दोस्त अच्छे दोस्त हैं जो आपको आपकी आखरत को याद दिलाएं, और बुरा है वो दोस्त जो आपको दुनिया में ही गुम रखे, दुनिया ही की बातें, दुनिया ही की टॉपिक्स, दुनिया में ही आपको मशगूल रखे। तो ये इंतज़ार ज़रूरी है, और हम इस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए इसकी याद दहानी कराना, ये वार्निंग देते रहना कि वो यौमुल हसरा है, वो यौमुल तगाबुन है, यौमुल आज़िफ़ा है, यौमुल हशर है, तामत कुबरा है, वो दिन है जो जब कोई किसी के काम ना आएगा, ये इंतजार है। जिस दिन हसरतें ही हसरतें होंगी, ये इंतजार है। जिस जो हार और जीत का दिन है, जिस दिन बुलंद नीचे हो जाएंगे, नीचे वाले कहीं ऊपर हो जाएंगे, वो करीब आ जाने वाला दिन है, ये सब इंतजार है। लेकिन इंसान चाहता नहीं है कि ये सब सुने, उसके कानों पे बड़ा गरां गुजरता है, मुझे ना बताओ, हमें ना डराओ, और ये बड़ी डराने वाली बातें करते हैं। लेकिन याद रखो, अगर इंसान इस चीज़ की, इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेता, एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे फरीकुम फिल जन्ना व फरीकुम फिल साइर है, ये इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि एक ग्रोह होगा जन्नत में और एक ग्रोह होगा जहन्नम। अल्लाह अकबर, यानी थर्ड प्लेस कोई नहीं है वहाँ। इन अल्लवलीन वल आखरीन ला मजमूउन इला यौम मालूम, जिस दिन अव्वल आखिर जमा हो जाएंगे, उस दिन सिर्फ दो ही ग्रोह होंगे। आज तो बहुत सारे ग्रोह हैं, कोई नस्ल की बेस पे है, कोई ज़ुबान की बेस पे है, वो कोई कंट्री की बेस पे, किस इलाके में आप रहते हैं, कोई अपने कबीले की बेस पे ग्रोह बने हुए हैं, ग्रोह बंदियाँ बहुत सारी हैं। इसी तरह कोई फ़िरकों में बटे हुए हैं, उसकी बेस पे ग्रोह बनाए हैं। क़यामत के दिन बहुत सारे ग्रोह नहीं होंगे, दो ही होने हैं, या तो आर या पार जिसको कहते हैं, तीसरी कोई बात है ही नहीं। कहते हैं ना, या आर हो गया या पार हो गया बस। अब इंसान सोचे कि मैं कहाँ होऊंगा, मैं किस जगह खड़ी होंगी उस दिन, जबकि एक फरीक जन्नत में और एक फरीक जहन्नुम में। अल्लाह ताला رحمت سے ہی کوئی بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کے عمل تو اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ انسان اس دن بچت اپنی وہ سوچ سکے، تو یا تو انسان بدقسمت ہوگا یا خوش قسمت ہوگا۔ یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے نا، یہ کتنی بڑے انذار کی بات ہے۔ اب اگر تھرڈ پلیس کوئی ہوتی تو انسان کہتا چلو بھائی میں درمیان والوں میں ہو جاؤں گا، درمیانی کوئی چیز ہے نہیں۔ منافق بھی ایک کیٹیگری میں ہے، کافروں کے ساتھ ہی وہ ہوں گے، اس لیے منافق کی بھی نہیں کوئی وہ ہوگی کہ وہ درمیانہ درمیانہ چلتا ہے نا، اسلام کا بھی دعویٰ کر لیتا ہے اور پھر ادھر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑنا بھی نہیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ آ گیا یوم الجمع ہے، وہ یعنی سب کی گنتی کی ہوئی ہے جو بھی آج تک پیدا ہوا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، تو آنا تو سب کو ہی ہے۔ اب آنا ہے تو آگے کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ اپنے صحابہ کے پاس ایک مرتبہ دو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں تو نہیں خبر، آپ نے اپنے دانے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ماں ان کے والد اور ان کے قبیلے کے سب لکھے ہیں، اور آخر میں اور یعنی پوری جتنی جنتیوں کی لسٹ ہے نا وہ ساری لکھی ہوئی، اور دوسری جو کتاب تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جہنمیوں کے ناموں کا رجسٹر ہے، ان کے نام ان کی ولدیت اور ان کی قوم سب اس میں لکھی۔ اللہ اکبر، پھر انسان سوچتا ہے میں عمل پھر اب کیوں کروں، تو آپ کو آپ نے فرمایا تم ٹھیک ٹھاک رہو، بھلائی کی نزدیکی کرتے رہو، اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں پہ ہوگا اور بھلے کاموں پہ ہوگا، اور اہل جہنم کا جہنم کے کاموں پہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ سب لکھ دیا ہوا، اس کا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون جنت والے کام کرے گا اور کون جہنم والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی دائیں مٹھی میں مخلوق لی اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بھی، اور فرمایا یہ لوگ اس کے لیے یعنی جنت کے لیے اور یہ اس کے لیے یعنی جہنم کے لیے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو صحابی نے جب یہ بات بیان فرمائی تو رو پڑے اور فرمایا مجھے خبر نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کس مٹھی میں تھا جس وقت اس نے یہ کیا۔ بیمار ہو گئے لوگ، بیمار پرسی کرنے آنے لگے اس بات کی وجہ سے، پتہ نہیں میں کس مٹھی میں ہوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی بنائی جنت والوں کی اور ایک مٹھی جہنم والوں کی، اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کون کیا کام کرے گا۔ اور اسی وجہ سے کوئی حدیث میں آتا نا کوئی انسان 70 سال نیکی کے کام کرتا رہتا ہے اور آخر اس کا خاتمہ جس کے اوپر ہوتا ہے وہ جہنم کا کوئی کام ہوتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور ایک انسان ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے آخر میں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، مثلا ایمان لے آیا، کافر تھا، مسلمان ہو گیا، اگلے دن اس کی موت آ گئی، جنت میں چلا گیا۔ یو نیور نو۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، نہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد، کیوں دعائیں کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی را دین، دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو دین کے اوپر مضبوط کر دینا، کیونکہ انسان کا پتہ نہیں ہے نا وہ کس وقت پھسل جائے، کس وقت گمراہی کے گڑے میں گر جائے، کس وقت کوئی ایسی بات کر دے، کوئی ایسی منہ سے چیز نکل جائے۔ بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کے معاملے میں، ایسے نہیں کہ زبان سے جو بھی آتا ہے ہم تو نکالتے رہتے ہیں، جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین کے بارے میں بالکل کیئرفل نہیں ہوتے، کوئی بات اللہ نہ کرے کفر کی نہ منہ سے نکل جائے، کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہو۔ تو اس دن تیسری تو کوئی جگہ ہے نہیں، آراف والے بھی اگر آپ سوچیں آراف والے تو ہیں، آراف والے بھی جنت میں فریق فی الجنہ میں ہی ہیں،
گو کہ ذرا سا ڈیلے ہوں گے، لیکن ایک جنت میں ایک جہنم میں بس. اب جب کہ تیسری کوئی جگہ ہی نہیں، تو اس بات کو اگر غور کریں، کیا دل میں یہ خیال نہیں آتا میں پتہ نہیں کن میں سے ہوں گی؟ میں تو ظاہر ہوں گی تو صحیح وہاں پہ، کیونکہ وہ یوم الجمع ہے، جمع ہونے کا دن، اکٹھا تو اللہ تعالیٰ نے کر دینا ہے. پھر میں کس میں ہوں گی؟ اور یہ سوچیں کہ دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت ہونا، کتنا بھی بڑا غم ہے، کسی کے اوپر غموں کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے، تب بھی جہنم کے مقابلے میں وہ ہلکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی ہی مشکلیں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں، یہاں کے مسائل بھی انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، سوچیں وہ جگہ کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو وہ ہار اور جیت کا دن ہے، کچھ لوگ ہار جائیں گے، کچھ جیت جائیں گے. اب دنیا میں ہر ایک انسان کا ایک ٹھکانہ ہے، اور وہ انہی دونوں میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. اس کے اوپر بندہ غور کرتا رہے تو دل نرم ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور یہی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے اسی گروہ میں کرنا جو جنت میں جانے والا، ہر ایک فی الجنہ میں کرنا، اس گروہ سے بچا لینا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. پھر انسان سوچتا ہے کہ ہائے سارے کیوں نہیں جنت میں چلے گئے، تو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی ایک امت بنا دیتا، سب بھی جنتی ہوتے. لیکن یہ تب ہو سکتا تھا نا جب اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی، جیسے کہ ایک پروگرام کر دی، جیسے فرشتے ہیں، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، یا جیسے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کہ ان کے پاس خود کوئی رائٹ آف چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا. پھر تو سارے ہی ایک ہی امت ہوتے، سارے ہی جنتی ہوتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہ، کوئی منافق ہوتا ہی نہ، کوئی گناہ کرتا ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رائٹ آف چوائس دیا نا، اس کی وجہ سے بہت سے گروہ بن گئے، اس کی وجہ سے انسان انکار بھی کرتا ہے، جو چاہتا ہے مانتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں مانتا، جو چاہتا ہے نیک بننا چاہتا ہے نیک بن جاتا ہے، نہیں بننا چاہتا نہیں بنتا. تو اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، جن اور انس کو دونوں کو اختیار دے دیا. تم اگر اب اس اختیار کو لے کر اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو گے تو جنت تمہارے لیے. پھر جنت بھی تو انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ہی ہے نا، باقی کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، کیونکہ انہوں نے اختیار پا کے بھی خود کو بے اختیار کر دیا. غلط کرنے کا ان کے پاس چوائس تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تبھی تو ریوارڈ جنت ہے، اور باقی چیزوں کا تھوڑی ہے ریوارڈ جنت، اس لیے کہ وہ تو ایسے ہی پروگرامڈ ہے. ان کو تھوڑی سورج کو جنت دے دی جائے گی، چاند کو دے دی جائے، یا فرشتوں کو جنت دے دی جائے، ایسے تھوڑی ہے. اس لیے کہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی نا، تو کارنامہ ہی تب ہے کہ جب آپ کے پاس چوائس ہے. اب میرے پاس چوائس ہے، میں حلال کھاؤں یا حرام، میں حیا والی زندگی گزاروں یا بے حیائی کی، میں اپنی زبان سے تسبیح کروں یا گالی دوں، میں جگلیاں غیبت کروں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتی رہوں، چوائس ہے نا. میں بے پردگی کے ساتھ زندگی گزاروں یا پردے والی گزاروں، یہ سب ہماری چوائسیز ہیں. ہم اپنی چوائس کو جو سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں ہمیں یہ جو اختیار مل گیا ہے، تو یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے، اب تو ہمیں کھلی چھٹی مل گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ، اب میں جو مرضی کرتی رہوں، یہ بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے چوائس، دیکھنے کے لیے کہ اب تم کرتے کیا ہو، دیکھنے کے لیے کہ اب کون ان میں سے ہے، کہ پھر بھی جو اللہ کو یاد رکھے گا، یہی تو امتحان ہے. اسی میں انسان فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس اختیار کو سمجھ لیتا ہے، مجھے چھٹی مل گئی، مجھے اب کسی نے نہیں پوچھنا. تو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، اما شاکر ہوں اما کفور، چاہے تم شکر گزار بنو یا ناشکر، چاہے مومن بنو یا کافر بنو. اور یاد رکھنا اس کی پوچھ ہونی ہے، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا. یعنی جنت والے بھی، جنت اللہ کی رحمت ہے نا، جنت والے بھی جنت میں پہنچیں گے اس کی رحمت سے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت کا راستہ دے دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا داخل کرے گا. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ظالم جو ہے نا، ظلم تو انسان اپنے آپ پہ خود کرتا ہے گناہ کر کے، شرک اور نافرمانیاں کر کے، ان کو ظالم کہا گیا. ایک طرف وہ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی وہ ایمان والے ہیں، وہ فرما بردار لوگ ہیں، دوسرے ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کر دیا گناہ کر کے. ان کا اس دن کوئی نہ مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی ولی ہوگا، پوچھنے والا ان کا کوئی نہیں ہوگا. جس کو اللہ نہ اس دن پوچھے گا نا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دنیا میں آپ دیکھیں، انسان کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اور کوئی نہ صحیح، اس کے جو اپنے پیارے رشتہ دار، بہن بھائی یا ماں باپ یا کوئی، اس کے لیے کھڑا ہو ہی جاتا ہے. کوئی زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. کسی کو جیل ہو جائے تو اس کے مقدمے لڑنے میں کوئی کوشش کر لیتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے چار لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہاں پہ تو کوئی کسی کا پرسانے حال ہی نہیں ہونا. جس کا اللہ نہیں ہے اس دن کو کوئی بھی نہیں اس کا. تو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، مالک یوم الدین، ٹوٹلی اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بات کہ کون کہاں جائے گا. جنت میں بھی جائے گا تو اللہ کی رحمت سے، اور جس کو اللہ نہ پوچھے اس دن اللہ نے جس کو چھوڑ دیا، اس کا پھر کوئی اور سپورٹر نہیں ہوگا، کوئی اس کا حمایتی کھڑا ہو جائے اس کے لیے.